الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وحمده عز للحامدين وطاعته نجاة للمطيعين وآياته برهان للناظرين وكتابه تذكرة للمتقين فسلام على المرسلين لا سيما على خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين طه وياسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سامعين گرامی ہم ذرا عام مزاج سے ہٹ کر گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ گفتگو ہو رہی ہے ہم اللہ کے کلام کو اپنے مولا کے ارشادات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قرآن یقیناً اسی مہینے میں نازل ہوا ہے، اور مسلمانوں کا مشترکہ سرمایہ ہے۔ قرآن پر سب کا اتحاد ہے، اتفاق ہے۔ فرقے جتنے بھی ہوں، قرآن پر سب کا اتحاد اور اتفاق ہے، کسی فرقے کا قرآن الگ نہیں۔ الف لام میم سے لے کے والناس کی سین تک، لیکن کذب اور افتراء کی انتہا یہ ہے کہ اس قرآن سے متعلق بھی کہا گیا کہ کسی فرقے کا قرآن الگ ہے، اور بڑی شد و مد کے ساتھ یہ الزام لگا اور بہت زور دیا گیا، اور اسی بنیاد پر فتوے بھی آئے۔ سب سے پہلے جو کفر کا فتویٰ آیا ہے وہ اسی بنیاد پر کہ ان کا قرآن الگ ہے، جبکہ کوئی بھی انسان، مسلمان نہیں، کوئی بھی انسان کسی بھی مسجد میں جا کر قرآن کو اٹھا کر دیکھ سکتا۔ کہیں بھی کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ اور جیسا کہ میں کہہ رہا تھا، قرآن کی تھیم جو ہے وہ ہے توحید۔ قرآن دعوت دے رہا ہے خدا واحد کی طرف، تھیم ہی توحید ہے قرآن۔ اور میرے مولا کے بھی جتنے خطبات ہیں نہج البلاغہ میں، اور یاد رکھیے کہ صرف نہج البلاغہ وہ واحد کتاب نہیں ہے کہ جس میں میرے مولا کے خطبات ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن نہج البلاغہ وہ مجموعہ ہے جس پر تقریباً اتفاق ہے، بلکہ کامل اتفاق ہے کہ یہ مولا ہی کے خطبات ہیں، اور وہ بحمد اللہ تمام والیان حیدر کرار کے گھروں میں ضرور ہے، مطالعے میں ہو یا نہ ہو، اور اون بھی ضرور کرتے ہیں. اب ایک کمپیریزن ہوتا ہے اکثر کہ کون افضل ہے، تو میں کہتا ہوں کمپیریزن افراد میں نہ کیجئے. علی کا اگر کوئی ثانی ہو یا علی سے کوئی مقابلہ کسی کا کرانا چاہے یا علی سے کوئی کسی کو افضل سمجھتا ہو تو علی کے کلام کے مقابلے میں اس کا کلام رکھ دو. مباہلہ ہوا تھا نا، اور مباہلے میں یہی کہا گیا تھا نا کہ لاؤ تم بھی اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لائیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے انفس کو لاؤ، ہم اپنے انفس کو لائیں. تو ہم مباہلہ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے علی کا کلام لاتے ہیں، تم جنہیں افضل مانتے ہو اس کا کلام. کلام کو کلام سے ملا لو. میرے مولا ہی کا ایک قول ہے کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے یا زبان کے اندر چھپا ہوا ہے. بولو اور پہچانے جاؤ. زبان سے الفاظ ادا کرو گے کہ تمہاری وقعت سامنے آ جائے گی، تمہارا وزن پتا چل جائے گا. کوئی کسی کے بارے میں کتنی ہی خوش فہمی میں ہو، کوئی کتنے ہی بلند و بالا دعویٰ کرے، لیکن انسان کتنا بڑا ہے، کتنا عظیم ہے، یہ اس کے اقوال سے پتا چلے گا، اس کے ارشادات سے پتا چلے گا، اس کے خطبات سے پتا چلے گا. علی کے کلام جیسا کسی کا کلام ہو تو بتاؤ، علی کے خطبات جیسے کسی کے خطبات ہوں تو بتاؤ. اور علی کے خطبات وہی نہیں ہیں جو نہج البلاغہ میں، جیسا کہ میں نے کہا ابھی ابتدا میں، نہج البلاغہ میں تو وہ خطبات ہیں، وہ مکتوبات ہیں جو آپ نے مسند خلافت پر آنے کے بعد ارشاد فرمائے، اسی لیے یہ جمع ہوئے، اسی لیے لکھے گئے. ظاہر ہے کہ جب کوئی حاکم وقت ہوتا ہے تو اس کا تو ہر ہر لفظ لکھ لیا جاتا ہے. تو یہ وہ ارشادات ہیں، یہ وہ خطبات ہیں جو آپ نے مسند خلافت کو سنبھالنے کے بعد جو خطبات دیے ہیں وہی جمع ہوئے. یہ وہ خطبات اس میں نہیں ہیں جو پیغمبر کی حیات میں آپ نے دیے ہوں گے، وہ نہیں ہیں جو 24 سالہ خاموشی پہلی خلافت سے لے کے تیسری خلافت تک کا جو دور ہے، اس دوران جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا ہے وہ نہج البلاغہ میں نہیں ہے. یہ تو صرف وہ ہیں جو مسند خلافت پر آنے کے بعد. اور ہم نے بڑی اجلت میں یہ کوشش کی کہ بتائیں کہ علی نے کس طرح سے توحید کو پیش کیا ہے. علی کی نگاہوں میں خدا کون ہے اور کیسا ہے اور کیا ہے، اور خدا کی توصیف کیسے کی ہے. خدا کا تعارف بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل. میں نے بتایا نا کہ ہر دوسرا اور تیسرا خطبہ توحید پر ملے گا. توحید کے رموز کو بتایا ہی علی نے ہے، کوئی اور توحید کے رموز نہ بتا سکا. قابل احترام بہت ساری شخصیات ہیں اسلام میں، اقتدار غیر اہم لوگوں کو بھی اہم بنا دیتا ہے، اقتدار غیر معروف لوگوں کو بھی معروف بنا دیتا ہے، لیکن علی کو اقتدار نے معروف نہیں کیا، علی کو اقتدار نے مشہور نہیں کیا. خلافت نہ ہوتی تب بھی علی باب مدینہ تو لے لی تھا. تو عزیزان گرامی، توحید کے حوالے سے گفتگو ہے. اور آج اتفاق سے 14 اگست بھی ہے، تو آئیے تھوڑا سا ہم اس طرف بھی توجہ کر لیں. 14 اگست آزادی کا دن، اور اس آزادی پہ میں کیا کہوں، آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہم کتنے آزاد ہیں اور کیسے آزاد ہیں. لیکن ایک بات جو ایک نعرہ بلند کیا گیا اور نعرہ گونجتا رہا اور گونج رہا ہے اب بھی، اور بہت سے نعرے جب گونجتے ہیں نا تو مصلحتاً خاموشی اختیار کرنا پڑتی ہے، وہ نعرے بڑے مقبول ہو جاتے ہیں. ایک نعرہ گونجا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، ہے نا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. میں سیاسی گفتگو نہیں کروں گا، لیکن ضروری ہے کہ کچھ کانسیپٹ واضح ہو. کیا ایسا ہے؟ کیا حقیقت ہے؟ کیا پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے؟ لا الہ الا اللہ تو کلمے کا پہلا جز ہے نا، کلمہ لا الہ الا اللہ پہ تو مکمل نہیں ہوتا، آگے دوسرا بھی جز ہے. تیسرا نہ مانے دنیا، تیسرے جز سے انکار کر دے کرنے والے، لیکن دوسرا جز بھی تو ہے، محمد رسول اللہ بھی ہے. کیا محمد رسول اللہ کے بغیر کلمہ مکمل ہو جاتا ہے؟ کیا محمد رسول اللہ کے بغیر کلمہ مکمل ہے؟ چھوڑ دیں ایک فرقے کو، باقی 72 فرقے ہیں، کیا ان کا کلمہ صرف لا الہ الا اللہ ہے؟ کیا محمد رسول اللہ نہیں ہے؟ کون سا فرقہ ہے؟ ایک کوئی ایک تو بتا دے جو کہتا ہو کہ ہمارا کلمہ صرف لا الہ الا اللہ ہے. تو یہ آپ نے کلمے کے 2 ٹکڑے کیسے کر دیے؟ ایک ٹکڑے کو اپنا لیا، ایک ٹکڑے کو چھوڑ دیا. علی ولی اللہ سے آپ کو قد تھی، لیکن محمد رسول اللہ سے کیوں؟ کیا 71 میں ملک جو 2 لخت ہوا، 2 ٹکڑے ہوا، تو ایک ٹکڑا وہاں رہ گیا؟ ایک ٹکڑا آپ نے لے لیا. اور پھر آئیے، آج 57 کے قریب اسلامی یا مسلم ریاستیں ہیں، مسلم ممالک ہیں، اسلامی نہیں کہوں گا، مسلم ممالک، یہ سب کے سب ہیں نا مسلم ممالک. اگر پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے، تو پھر انڈونیشیا کا مطلب کیا ہے؟ ملیشیا کا مطلب کیا ہے؟ عراق کا مطلب کیا ہے؟ ایران کا مطلب کیا ہے؟ افغانستان کا مطلب کیا ہے جہاں جہاد ہو رہا ہے، اس قدر شدید جہاد ہو رہا ہے؟ اور تو اور سعودی عربیہ کا مطلب کیا ہے؟ اگر پاکستانی کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے، تو پھر ان سارے اسلامی ممالک یا مسلم ممالک کا مطلب کیا ہے؟ کیا لا الہ الا اللہ؟ دیکھیے، پاکستان نام ہے 4 صوبوں کا، اور اب جا کے 5واں بنا، کیا لا الہ الا اللہ کو بھی چار یا پانچ صوبوں میں محدود کر دیں گے؟ اس سے باہر تو جانے کے لیے پاسپورٹ بھی چاہیے، ویزا بھی چاہیے، لیکن لا الہ الا اللہ کیا صرف پاکستان ہی تک محدود ہے؟ کیا اور یہاں سے زیادہ تو شد و مت کے ساتھ اسلامی روایات سعودی عربیہ میں ہے نا، اسلام تو وہاں سے کس در کس امپورٹ ہو رہا ہے، تو وہاں کے بارے میں کیا خیال ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کیسے کیسے جذباتی نعرے دے دیے جاتے ہیں جسے جسٹیفائی کوئی نہیں کر سکتا. پاکستان تو 1947 میں وجود میں آیا، کیا لا الہ الا اللہ بھی 1947 سے ہے؟ کیا اس سے پہلے لا الہ الا اللہ نہیں تھا؟ ارے زمین اور آسمان کے بننے سے پہلے سے لا الہ الا اللہ ہے، عرش الہی پر لا الہ الا اللہ ہے. پاکستان محدود سرحدوں کا نام ہے، لا الہ الا اللہ سرحدوں میں محدود نہیں ہے. لا الہ الا اللہ ساری دنیا میں ہے، سارے جہاں میں ہے. لا الہ الا اللہ کہنے والے یورپ میں بھی ہیں، امریکہ میں بھی ہیں، کافر ممالک میں بھی ہیں، خود پڑوسی ملک ہمارا ماں یہاں سے زیادہ مسلمان ہیں، یہاں سے زیادہ مسلمان ہیں. مسلمانوں نے ہجرت کی ہے، لا الہ الا اللہ نے ہجرت نہیں کی ہے. لا الہ الا اللہ آفاقی ہے، آفاقی ہے. آپ نے کیسے کہہ دیا کہ پاکستان کا مطلب لا الہ؟ ملک ممالک بنتے بھی ہیں ٹوٹتے بھی ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ نہیں. پہلے تمام مسلم ممالک ایک مملکت تھی، آج جو 56 یا 57 ہے. تو عزیزوں یہ ملک کی سرحدیں بنتی اور ٹوٹتی رہتی. اور پھر بات یہ ہے کہ یہ مطلب کس نے کہاں سے لیا؟ کیا بانی ملک کی کسی تقریر میں یہ کہا گیا ہے؟ کیا قائد اعظم محمد علی جناح نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے؟ کیا کبھی کہا انہوں نے؟ ان کی اگر ان کی ساری تقاریر جمع ہیں ان میں کہیں یہ ہو تو بتا دیں. یہ نعرہ تو ان کے دشمنوں کا دیا تھا جنہوں نے ان کی مخالفت کی. بہرحال جو بھی ہو، بات یہ ہے آج المیہ یہ ہے کہ نظریہ پاکستان کو مسخ کیا گیا اور کیا جا رہا ہے، اور اس پر سارے کے ممبر سے گفتگو مناسب نہیں ہے، پھر کبھی ہوگی. لیکن اتنا عرض کروں، لا الہ الا اللہ کا تو شیطان بھی قائل ہے، اور یہ گفتگو آگے آئے گی. شیطان بھی قائل ہے لا الہ الا اللہ کا. اس نے کب کہا تھا کہ اللہ ایک نہیں دو ہیں؟ کیا جو اللہ ہے نا اس کو اللہ نہیں مانتا؟ کب اس نے اس کے علاوہ کسی کی ربوبیت کی بات کی تھی؟ اس نے کیا مانا اور کیا نہیں مانا؟ اس نے کس بات سے بغاوت کی ہے؟ کیا کہا گیا تھا اسے؟ اس قال ربک للملائکۃ اسجدوا لآدم، کہا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو. انی خالق بشرا من طین فاذا سویته ونفخت فیہ من روحی فقعوا له ساجدین، میں انسان کو بنا رہا ہوں، بشر کو. انی خالق، میں بنا رہا ہوں، خالق میں بنا رہا ہوں، میں ہوں خالق، یہ ہے مخلوق، یہ ہے مخلوق، اور بنا رہا ہوں مٹی سے. فاذا سویته ونفخت فیہ من روحی فقعوا له ساجدین، جب میں اس کی خلقت کو درست کر لوں اور اس میں اپنی بازِ روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اس کے آگے سجدہ ریز ہو جانا، اس کے آگے، فَقَعُوا لَهُ، اس کے آگے، فَقَعُوا لی نہیں، مجھے نہیں، میرے آگے نہیں، اس کے آگے، مجھے تو سجدہ کرتے ہی رہے ہو، مجھے تو سجدہ کرنے کی عادت ہے، تمہاری گھٹی میں ہے، اب میرا حکم ہے، میرا حکم ہے، فقعوا له ساجدین، اس کے آگے سجدہ ریز ہو جانا. فسجد الملائکۃ کلہم الا ابلیس، تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، تمام ملائکہ نے علاوہ ابلیس کے، سوائے ابلیس کے، استکبرا وکان من الکافرین، اکڑ گیا حکم الہی کے آگے انکار کیا، وکان من الکافرین. دیکھیں یہاں بھی ترجمے میں اشتباہ ہوتا ہے کہ انکار کر کے کافر ہو گیا، نہیں، انکار کر کے کافر نہیں ہو، وکان من الکافرین، وہ تو تھا ہی کافروں میں سے. وکان سارا نہیں ہے کہ انکار کر کے کافر ہو گیا، وکان من الکافرین، وہ تو تھا ہی کافروں میں سے، کافروں ہی میں سے چلا آ رہا تھا، باوجود کے سجدے کر رہا تھا، باوجود کے عبادت کر رہا تھا، باوجود کے معلم الملائکوت تھا، معلم الملکوت تھا، لیکن کانا من الکافرین، وہ تھا ہی کافروں میں سے. ہم اس کی نیت کو جان رہے تھے، ہم اس کے ارادوں سے واقف تھے. تو کیا بات ہے، اسے کیا کہا گیا؟ اسے کہا گیا یا ابلیس ما مانا کن تسجد لما خلقت بیدیا، ابلیس کس بات میں روکا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا تھا؟ تو کہتا ہے انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں. کس سے؟ کس سے؟ آدم سے. یہ نہیں کہا کہ تجھ سے، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا. جیسے ہی اس نے یہ دیکھا، ابھی تک نکالا نہیں گیا ہے، اس سے عذر پوچھا جا رہا ہے، کیوں سجدہ نہیں کر رہا، کیوں اس حکم دولی کر رہا ہے؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. بہتر یوں کہ مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا. آواز آئی فخرج منہا انک رجیم، نکل جا ہماری بارگاہ سے، تو رجیم ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اب تجھ پہ قیامت تک ہماری لعنت، قیامت تک ہماری لعنت. ایک سجدے سے انکار، کروڑوں سجدے کر چکا، ایک سجدے سے انکار اور حکم ہو رہا نکل جا، تجھ پر ہماری لعنت. تو پہلے جو سے انکار نہیں کیا، اس نے اپنے آپ کو کمپیر کرنا چاہا اس سے جسے اس نے نبی بنایا تھا، اپنا موازنہ کرنا چاہا. یہ ادا اتنی ناپسند ہوئی، اتنی ناپسند ہوئی کہ نکل جا، اب تو رجیم ہے اور قیامت تک ہماری لعنت. عزیزو، اس ابلیس کا تذکرہ قرآن میں ایک جگہ نہیں ہے، بہت سارے مقامات پر ابلیس کا تذکرہ ہے، بہت سارے مقامات پر. اس لیے کہ ابلیس ماضی نہیں ہے، ابلیس حال بھی ہے، مستقبل بھی ہے، ماضی بھی ہے، مستقبل بھی ہے. ابلیس ہر دور میں ہے، ہر زمانے میں ہے، ہر شخص کے ساتھ ہے، ہر فرد کے ساتھ ہے. ابلیس کو ناز اپنی اکثریت پر، اپنی اکثریت پر ناز ہے. نکلتے ہوئے اس نے ایک درخواست کی تھی، مجھے مہلت دے دے، ربی فانظرنی الی یوم یبعثون. جواب ملا، جا فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، جا تجھے یوم وقت معلوم تک کی مہلت ہے. تو پھر اس نے قسم کھائی فب عزت کا, تیری عزت کی قسم, قسم بھی اسی کی عزت کی کھا رہا ہے. لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, اب اس کی اولاد کی اکثریت کو بہکاؤں گا, اکثریت کو بہکاؤں گا. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلِصِينَ, تیرے کچھ مخلص بندوں کو نہ بہکا سکوں گا. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ابلیس منکر لا الہ نہیں ہے, ابلیس منکر توحید نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں آپ, منکر توحید نہیں. ابلیس سے بڑا موحد کون ہوگا جس نے حکم خدا سے بھی غیر خدا کو سجدہ نہ کیا, جس نے خدا کے حکم سے بھی غیر خدا کو سجدہ نہ کیا. اور عجیب بات ہے, جب اس سے پوچھا گیا کہ کیوں سجدہ نہیں کر رہا تو اس نے یہ عذر پیش نہیں کیا کہ پروردگار تجھے سجدہ کرنے کے بعد تیرے غیر کو سجدہ کرتا, یہ تو شرک ہو جاتا. کتنا آسان تھا کہہ دینا, آج کا مفتی ہوتا یہی کہہ دیتا, آج کا مفتی تو فوراً کہتا پروردگار کہ مشرک ہو جاتا. لیکن نہیں, ابلیس بھی جان رہا حکم خدا سے انکار یا حکم خدا سے کسی کو سجدہ کرنا شرک نہیں ہے. لیکن آج تو بات بات میں شرک, یہ شرک, یہ شرک, یہ شرک, یہ شرک, تو ابلیس ہے. ابلیس کے بھی کچھ اصول ہیں, اس سے بڑا کوئی موحد نہیں ہے. ابلیس قائل ہے توحید کا, وہ نبوت کا بھی قائل ہے, قائل ہے. جب ہی تو کہہ رہا نا, الا عبادک منہم المخلصین, تیرے مخلص بندوں کو نہ بہکا سکوں گا, تیرے کچھ مخلص بندے ہوں گے انہیں نہ بہکا سکوں گا. قیامت کا بھی قائل ہے, جب ہی تو کہتا ہے ربی فانظرنی الی یوم یبعثون, قیامت تک کی مہلت دے دے. تو اب اگر تین ہی اصول دین ہوتے, تین ہی اصول ہوتے توحید نبوت اور قیامت, تو ابلیس تو تینوں کا قائل ہے. پھر ابلیس ابلیس بنا کیوں, ابلیس ابلیس ہوا کیوں, کس بات سے انکار کیا ہے اس نے؟ اس نے دو ہی باتوں سے انکار کیا, ایک عدل الہی سے, ایک عدل الہی سے انکار کیا. اس نے اللہ کے عدل سے انکار کیا, کیا یہ تیرا عدل ہے کہ میں آگ سے بنا ہوں یا مٹی سے بنا, میں نے کروڑوں سجدے تجھے کیے, یہ ابھی ابھی بن رہا ہے, مجھے اس کے آگے جھکا رہا. تو عزیزو, عدل 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 الہی لازمہ توحید ہے, عدل کے بغیر توحید مکمل نہیں ہے. میں پہلے آج عدل پہ تھوڑی سی گفتگو کروں گا. توحید نامکمل ہے بغیر عدل کے. اور مسلمانوں میں مجھے نہیں معلوم کتنے فرقے ہیں, لیکن ایک ہی فرقہ ایک جو اصول دین میں عدل کو لازم قرار دیتا ہے, وہ اس خدا کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہے جو عادل نہ ہو. ارے حیرت ہے, اس خدا کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہے جو عادل نہ ہو, اس خدا کے لیے بھی عادل کو ضروری سمجھتا ہے. عادل اس کی پسندیدہ صفت ہے. عدل پہ قرآن میں کتنا زور دیا, اللہ نے کتنی قرآن میں کتنی آیتیں ہیں جو عدل الہی پر زور دیتی ہیں. شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ اولو العلم قائما بالقسط, توحید پر گفتگو ہو رہی ہے. اور پھر اللہ عدل ہے, عدل کی ضد ہے ظلم. بار بار قرآن نے کہا ان اللہ یظلم ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. ظلم کی نفی کر رہا ہے قرآن خود، یعنی اپنے بارے میں ذات واجب بار بار یہ کہے کہ ہم عادل ہیں، ہم عادل کرتے ہیں، ہم ظلم نہیں کرتے، ہم ظلم نہیں کرتے، ہم ظلم نہیں کرتے. قیامت روز عادل ہے، عدل اور انصاف کا دن ہے. انبیاء پر کتابوں کو کیوں نازل کیا گیا؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگوں کے درمیان انصاف کریں، انصاف انصاف. کتاب اور میزان کو نازل کیا تاکہ لوگوں کے درمیان انصاف ہو. بہت ساری آیتیں قرآن میں کہ جس نے عدل پر زور دیا، ظلم کی نفی کی. اور حکم دیتا ہے بندوں کو بھی، بندوں کو بھی حکم دیتا ہے ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے، اللہ تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے. بندوں کو جو حکم دے عدل اور احسان کا، وہ خود انصاف نہیں کرے گا. جو دوسروں کو حکم دے وہ خود اس پر عمل نہیں کرے گا. اور پھر کس شدت کے ساتھ عدل اور انصاف. اے لوگوں، عدل اور انصاف کو سمجھو. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. دیکھیے عدل کی اس ایک آیت پر میں زور دوں گا، بہت ساری آیتیں، میں تمام آیتوں کو پیش نہیں کر سکتا ہوں ورنہ بہت طویل ہو جائے گی، جیسے گزشتہ دو تقریریں طویل ہو گئی. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ، اے لوگو اللہ کے لیے قیام کرو، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے قیام کرو شہداء بالقسط، عدل پر گواہی دیتے ہوئے. قسط یعنی انصاف. اللہ کے لیے قیام کرو کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، عدل پر گواہی دیتے ہوئے، انصاف کی گواہی دیتے ہوئے اللہ کے لیے قیام کرو. اور پھر آگے کا ٹکڑا سنیے، ولا یجرمنکم شنآن قوم الا ان لا تعدلوا. خبردار، خبردار، کسی قوم کی دشمنی کہیں تمہیں عدل سے نہ ہٹا دے. دیکھیے کتنی عجیب بات کی، ذرا اس ٹکڑے پہ غور کیجئے، اور صرف اس وقت ہی غور نہ کیجئے، گھر جا کے بستر پر جب لیٹیں تب غور کیجئے قرآن کیا کہہ رہا ہے. کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کے لیے قیام کرو عدل اور انصاف پر گواہی دیتے ہوئے. ولا یجرمنکم شنآن قوم الا ان لا تعدلوا. خبردار، خبردار، کسی قوم کی دشمنی، کسی قوم کی دشمنی کہیں تمہیں عدل سے نہ ہٹا دے. اعدلوا، عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہی تقوی سے قریب ہے، یہی تقوی سے قریب. اعدلوا، عادل کرو، بار بار زور دیا جا رہا ہے. کتنی عجیب بات تھی، کسی قوم کی دشمنی تمہیں عادل سے نہ ہٹا دے. کون سی قوم نہیں کہا، فل ان دا بلینک، جگہ خالی چھوڑ دی. کسی قوم کی دشمنی، دیکھیے انسان عادل سے کب ہٹتا ہے، کہاں ہٹتا ہے؟ دوستی میں نہیں ہٹتا، دوستی میں نہیں ہٹتا، دشمنی ہی میں عدل سے ہٹتا ہے. اب دشمنی جس سے ہو جائے، جس سے ہو جائے، اور خدا کہہ رہا ہے کسی قوم کی، یعنی کوئی قوم ہو، خواب وہ مسلمان ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، کافر ہو، کوئی ہو، خبردار کسی قوم سے. یہ نہیں کہا کہ دشمنی نہ ہو کسی قوم سے، دشمنی تو لازمی ہے، دشمنی تو اگر زندگی ہے تو لازمی ہے، جنگ بھی لازمی ہے. جہاد کو واجب کرنے والا، دشمنوں سے جہاد کو واجب کرنے والا، ساتھ یہ بھی حکم دے رہا ہے کہ کسی قوم سے دشمنی تمہیں آگے سے نہ ہٹا دے. انسان عدل سے ہٹتا ہے دشمنی میں، دوستی میں نہیں. دوستوں کو تو نوازتا ہے، دوستوں کو تو فیور کرتا ہے، ڈیو بھی اور انڈیو بھی. ناانصافی دشمنی میں کرتا ہے یا تعصب میں کرتا ہے، تعصب میں کرتا ہے یا جنگ بداری میں کرتا ہے یا پارٹی بازی میں کرتا ہے. لیکن اللہ اکبر، یہ قرآن ہے اور ہم تو علی کے ماننے والے ہیں، مکتب تشیعوں سے تعلق ہے، اس مکتب سے کہ جس میں عادل اصول دین میں ہے. تو کیا یہ صرف عقیدے کی حد تک ہے؟ کیا ہماری زندگیوں میں عادل نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ہمارے کاموں میں عادل نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ہمارے فیصلوں میں عادل نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ہم آزاد ہیں اپنے فیصلے جیسے کریں چاہیں کریں؟ کیا ہمارے لیے عدل لازم نہیں ہے اجتماعی زندگی میں؟ نہیں ہے، حکومت نہ صحیح، لیکن ہم جو ادارے چلا رہے ہیں، جو کچھ چلا رہے ہیں، کیا عدل اور انصاف ہم میں سے ہر ایک کے لیے لازم ہے یا نہیں؟ عدل کیا ہے؟ عدل کی تعریف علی سے پوچھی گئی، کہ وضع الشیء الی محلہ، وضع الشیء الی محلہ، ہر شے کو اس کے مقام پر رکھنا. وضع الشیء الی محلہ، یہ نہیں کہ گدا گھوڑا برابر ہے، گورا کالا برابر ہے، نہیں، وضع الشیء الی محلہ، ہر شے کو اپنے محل پر رکھنا عدل ہے. ناک کو ناک کے مقام پر رکھا، کان کو کان کے مقام پر رکھا، آنکھ کو آنکھ کے مقام پر رکھا، یہی عدل ہے اس کا. ستارے کو ستارے کے مقام پر رکھا، چاند کو چاند کے مقام پر رکھا، سورج کو سورج کے مقام پر رکھا. خلقت ارض و سما عدل کی بنیاد پر ہے. تو عزیزو، عدل کا عقیدہ رکھنا اور ہے، عدل پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. وضع الشیء الی محلہ، ہر شے کو اپنے مقام پر رکھنا، یہ ہے عدل. اور اس کا حکم ہے. میں یہاں یہ کہوں گا، آ رہے ہیں دن شہادت کے، میرے مولا کے بارے میں سب نے تسلیم کیا کہ بے انتہا تلوار چلائی، بے انتہا خون بہایا، نا بے انتہا خون بہایا، بے انتہا جہاد کیا، بے انتہا کفار کو بھی قتل کیا، مسلمانوں کو بھی قتل کیا، لیکن کوئی بدترین دشمن علی پر ظلم کا اتہام نہ لگا سکا. دو باتیں، ظلم کا اتہام نہ لگا سکا، اور شاید شہادت کی مجالس میں کئی موقع ملا تو عرض کروں گا، علی شہید انصاف ہے، علی شہید انصاف ہے. علی کا جرم جس وجہ سے علی شہید کیے گئے وہ انصاف ہے. علی نے مثالی عدل قائم کیا تھا. میں نہیں کہہ رہا، عیسائی لکھنے والوں نے لکھا ہے، جارج جورداک نے بھی لکھا، جو کہ عیسائی ہے، علی کے عدل پر خوب اس نے خامہ فرسائی کی. بھرپور انداز میں اس نے قلم چلایا. آج آپ دیکھ رہے ہیں. علی کا ایک فقرہ یاد کیجیے، علی ارشاد فرماتے ہیں، رعیتیں اپنے حکمرانوں کے مظالم سے، ظلم سے گھبرا جاتی ہیں اور ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہوتی ہیں. آج دیکھ رہے ہیں آپ عرب دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یہاں بھی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، رعیتیں حکمرانوں کے ناانصافیوں اور مظالم کے خلاف بغاوت کرتی اور کھڑی ہوتی ہیں، لیکن میری رعایا میرے عدل اور انصاف کو برداشت نہ کر سکتی. دیکھیے کتنا بڑا فرق ہے، کوئی اور نہ کہہ سکا نہ کہہ سکتا ہے، کوئی حکمران یہ نہ کہہ سکا نہ کہہ سکتا ہے کہ میرے خلاف جو اٹھ کھڑے ہوئے، میرے مقابلے پہ جو دشمن آئے، مجھ سے جو دشمنی کی گئی وہ میرے انصاف کی وجہ سے کی گئی، میری انصاف پسندی کی وجہ سے کی گئی. یہ علی ہے، کہتے میری رعایا میرے عدل سے گھبرا گئی. جمل میں علی کے مقابلے پہ آنے والے کون ہیں؟ صفین میں آنے والے کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جو علی کا عدل برداشت نہیں کر سکتے تھے، جنہوں نے ماضی کے ادوار میں خوب لوٹ کھسوٹ کی ہوئی تھی، جنہوں نے ناجائز مال اور دولت کو حاصل کیا ہوا تھا، جنہوں نے خوب کرپشن کی تھی. علی کے دامن پر نہ ظلم کا ایک دھبا ہے نہ کرپشن کا. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ کوئی چار ساڑھے چار سال تک حکمراں رہے اور اس پر کرپشن ثابت نہ ہو، اس پر ظلم ثابت نہ ہو. جس نے اتنی تلوار چلائے، ہزاروں مسلمانوں کو علاوہ کافروں کے قتل کیا ہو. تاریخ کا سب سے بڑا معجزہ میں کہتا ہوں یہ ہے کہ ہزاروں کافروں کے علاوہ ہزاروں مسلمانوں کا قاتل آج بھی رضی اللہ تعالی عنہ نہیں، کرم اللہ وجہہ، کرم اللہ وجہہ، اللہ نے اس کی پیشانی کو کرامت دی. تو عزیزو یہ ہے علی کا عدل، علی کے عدل کو ظاہر ہے کہ اس سے متعلق بھی علی کے خطبات ہیں، اور جو موقع ملا تو پیش کریں گے. لیکن علی کا جرم، علی کا دشمن کون ہے؟ علی کا جرم عدل اور انصاف ہے. علی کا دشمن وہ ہے جو علی کے عدل اور انصاف کو برداشت نہیں کر سکتا، برداشت نہیں کر سکتا. اور اس کے دشمن کے پاس بھی کوئی عذر نہیں. ابن ملجم سے یہی پوچھا تھا کہ کیا بتا کیا میں تیرا برا امام تھا؟ تو کوئی جواب نہیں. اور دیکھیں جب عدل و انصاف کی بات ہوئی تو اب سنیے، جب علی کو ضربت لگی ہے، جب علی کو ضربت لگی ہے اور علی زخمی حالت میں مسجد میں، علی کے دشمن کو گرفتار کر کے لایا گیا. علی نے اسے دیکھا زخمی حالت میں، کہ میں نہ کہتا تھا ایسا نہ کر، میں جانتا تھا تو کس نیت سے آیا ہوا، یہ بتا کیا میں تیرا برا امام تھا؟ تو وہ علی کا کوئی جرم نہ بتلا سکا. اور جو میں نے کہا نا، جو علی کا عدل اور انصاف برداشت نہ کر سکے، طلحہ زبیر کیوں چھوڑ کے چلے گئے علی کو؟ کیوں چھوڑا علی کو؟ علی کی بیعت کرنے میں پیش ہے، بیعت کرنے والوں میں، اور بیعت کرنے کے بعد توقع رکھتے ہیں اور بار بار قریب آتے ہیں کہ کچھ کوئی عہدہ ملے، کوئی منصب ملے، لیکن توقعات پوری نہ ہوئی. یہ میں ہو سکتا ہے کہ آنے والی تقاریر میں پیش کر سکوں. توقع پوری نہ ہوئی تو مخالفت پہ چلے گئے جبل میں مخالف میں. ابن ملجم آیا ہے مولا کو زخمی کر کے گرفتار ہوا ہے. کیا میں تیرا برا امام تھا؟ ایسے میں جام شربت لایا گیا, مولا پی لیجیے, مولا پی لیجیے. زخمی حالت میں کہا میرے قاتل کو پلا دو, اسے میرے قاتل کو پلاؤ. اس کی حالت مجھ سے زیادہ غیر ہو رہی ہے, یہ گھبرایا ہوا ہے, یہ پریشان ہے. اللہ اکبر, جو اپنے قاتل پر اتنا شفیق ہو, جو اتنا مہربان ہو. اور اب میں ایک بات پر ختم کروں گا گفتگو کو. علی نے کیا وصیت کی معلوم ہے؟ 19ویں کی صبح کو زخمی ہوئے ہیں اور اس کے بعد سے مسلسل 19 کا دن, 20 کی شب, 20 کا دن, 21, یہ تمام دن اور رات جو ہیں وصیتیں کرتے رہے, وصیتیں. لیکن قاتل کے بارے میں بھی وصیت کی علی نے. اور آپ ذرا کمپیر کریں کہ علی کس بلندی پر ہے, اور آج کا بھی دور دیکھیں, اور علی سے پہلے جو دور تھا وہ بھی دیکھیں. علی کہتے ہیں دیکھو میرے بیٹو, یہ میرا قاتل ہے, لیکن اسے رسیوں سے جکڑ کے نہ باندھنا, رسیوں سے جکڑ کے نہ باندھنا, اسے اذیت نہ ہو, اسے اذیت میں نہ رکھنا. اور اگر میں زندہ رہا تو میں جانوں اور یہ جانے, میں چاہوں تو اسے معاف کر دوں, میں چاہوں تو اسے, اس نے جو کچھ کیا اس کا بدلہ لو, یہ مجھ پہ چھوڑ دو, کسی اور کو حق نہیں اگر میں زندہ رہا تو. کوئی اس کی طرف انگشت نمائی نہ کرے, میں جانوں یہ جانے. لیکن اگر میں دنیا سے چلا گیا اس ضربت کے نتیجے میں, تو اس کو ایک ہی ضربت لگانا, ایک سے زیادہ نہیں. اس نے مجھ پر ایک ہی وار کیا ہے, ایک سے زیادہ وار نہ کرنا اس پر, خواہ یہ زندہ رہے یا مر جائے. اگر زندہ بھی رہے تو دوسرا وار نہ کرنا. خبردار, عدل کا تقاضا یہ ہے, اس نے مجھ پر ایک وار کیا. یہ دیکھیے دشمن کے ساتھ عدل, ایک وار کیا اس پر ایک وار کرنا, ایک ضربت لگانا. اور دیکھو اسے زنجیروں میں نہ جکڑنا, اسے بازاروں میں نہ کھینچنا, اور کہیں ایسا نہ ہو میرے بعد تم تلواریں نیاموں سے باہر نکالے ہوئے کوفے کی گلیوں میں یہ کہتے ہوئے پائے جاؤ کہ ہم علی کے خون کا بدلہ لیں گے, ہم علی کے خون کا بدلہ لیں گے. خبردار, میرے بدلے میں ایک ہی جان جائے, وہ میرے قاتل کی ہے, کسی اور کی نہیں. اب ذرا کمپیر کیجئے وہ تاریخ جو علی سے پہلے ہے اور آج جو کچھ ہو رہا ہے, کس قدر جاہلیت میں دنیا مبتلا تھی اور ہے, اور علی کس جاہلیت سے دنیا کو نکالنا چاہتے تھے. وما علینا الا البلاغ. پروردگار اس تبسل کو قبول فرما, پروردگار ہمیں صحیح معنی میں قرآن اور نہج البلاغا کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں صحیح معنی میں قرآن پر اور آئمہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں عدل اور انصاف معاشرے میں قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار اس ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کر دے, خون ریزی کا خاتمہ کر دے, جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرنا. پروردگار پرچم اسلام کو بلند و بالا رکھ, مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, زمانے کے امام کا جلد از جلد ظہور فرما, تعجیل فرما ظہور.